الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں کس قدر مادی اور روحانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مواقع عطا فرمائے ہیں، زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، عافیت عطا فرمائی، اور اپنے گھر کی حاضری کا موقع فراہم فرمایا اور اپنے گھر میں لا کر بٹھا دیا. یقیناً یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اسباب میسر ہوتے ہیں کہ بندے کے لیے نیکی کا عمل آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی ہم سب کو اپنے گھر سے وابستگی نصیب فرمائے. اپنے نیک اور محبوب اور مقبول بندوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں بھی نصیب فرمائے. اس کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے نیک اور محبوب اور مقرب اور مقبول بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں عزت سربلندی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اللہ پاک ستاری کا معاملہ فرماتے ہوئے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے. یقیناً جس کسی کو اللہ پاک دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ عطا فرما دیتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوستوں ہی کا ساتھ عطا فرمائیں گے. یہ دنیا کی زندگی آخرت کا معیار ہے کہ یہاں انسان جس کے ساتھ دوستیاں قائم کرتا ہے، تعلقات جوڑتا ہے، تو وہی چیز آخرت میں اس کے کام آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آپ حضرات نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے بجائے یہ کہ اس کے سوال کا جواب دیتے فرمایا کہ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، تو جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے لیے کوئی خاص تیاری تو میرے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دلی گہری محبت رکھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ پھر تو تم انہی کے ساتھ ہوگے جن کے ساتھ تمہاری محبتیں وابستہ ہیں. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں عید جیسا جشن تھا کہ جب یہ خوشخبری سنائی دی کہ انسان کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ اس کی محبتیں ہوں گی، تو کہا کہ ہم تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ اکرام سے سب سے بے لوث پرخلوص محبتیں رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آخرت میں ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اللہ کرے کہ ہم بھی ان حقیقی محبت کرنے والوں میں داخل اور شامل ہو جائیں کہ آخرت میں ہمارا حشر بھی اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے صحابہ کے ساتھ، اولیاء اور اتقیاء، اللہ کے جو دوست گزرے ہیں اور جو دوست موجود ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی دنیا میں بھی آخرت میں بھی اپنے محبوبوں کا ساتھ نصیب فرما دے. اس حدیث مبارک کو بیان کرتے وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ پرجوش ہو کر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت ابو بکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، اور مجھے یقین ہے کہ اس محبت کے نتیجے میں اللہ تعالی مجھے آخرت میں انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائیں گے. تو یقیناً یہ اللہ کے نیک بندوں کی محبتیں، یہ اللہ تعالی کی محبت کا پیش خیمہ ہے. اللہ تعالی سے تعلق، اللہ تعالی سے دوستی، یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی کی بدولت نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت جب بندے کو نصیب ہو جائے تو بندہ گناہ کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے، جھجکتا ہے، اور یہی حیا آڑے آ جاتی ہے، گناہ کرنے سے رکاوٹ بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سرچشمہ محبت ہیں کہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے جو کامل درجات کے اسباب محبت پائے جاتے ہیں وہ ذات باری تعالیٰ میں پائے جاتے ہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو محبت کے تین سبب ہیں، نوال، جمال، کمال. نوال یعنی مال و دولت. مال و دولت انسان کے پاس ہو اور وہ احسان کرتا ہو، سامنے والے کے اوپر اپنا مال و دولت لٹاتا ہو، جود و سخا کے مظاہرے کرتا ہو، تو مال و دولت جود و سخا کرنے والی ہستی سے ہر ایک والہانہ محبت کرتا ہے. نمبر دو پر ہے جمال، حسین و جمیل لوگوں سے بھی خود بخود انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور کشش ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان خود بخود محبت کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. اور نمبر 3 ہے کمال، کہ کمالات کی وجہ سے بھی انسان سے خود بخود محبت ہو جاتی ہے. شکل و صورت انسان کی جیسی ہو لیکن کمالات کا اگر وہ مرکز ہے، محور ہے، تو با کمال شخصیت سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ محبت کے یہ 3 اسباب ہیں، نوال، جمال، کمال، اور یہ کامل، مکمل، احسن، اکمل درجے میں یہ اللہ تبارک و تعالی کے ذات میں پائے جاتے ہیں. کہ اللہ تبارک و تعالی ہی نوال، خزانوں کے مالک ہیں، احکم الحاکمین ہیں، کائنات کے سارے خزانے، زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اور وہ ایسا سخی داتا ہے کہ دوستوں کو تو کھلاتا پلاتا ہے، دشمنوں کو بھی نوازتا ہے، بڑے سے بڑے نافرمان کو بھی اللہ تعالیٰ کسی نافرمانی کی وجہ سے بھوکا نہیں مارتا. کہ کسی نے گناہ کر دیا، جرم کر لیا، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کا ارتکاب کر بیٹھا، تو اس رات اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا مار دے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے مخلوق میں کسی کو بھوک اور پیاس سے نہیں مارتے. تو نوال اس کا ایسا ہے کہ جود و سخا اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق کے لیے رزق کا انتظام فرمایا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ روئے زمین پر کوئی بھی جاندار مخلوق جس کو رزق کی ضرورت ہو، فرمایا کہ ہر جاندار کے رزق کا وعدہ اللہ تعالی نے اپنے ذمے لکھا ہے. ہر جاندار کو اس کی روزی فراہم کرنا، الا علی اللہ رزقها، اللہ کے ذمے اس کی روزی فراہم کرنا ہے. روح زمین پر کوئی بھی جاندار، کوئی بھی زی روح مخلوق موجود ہو، روایات میں آتے ہیں 18,000 مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا فرمائی زمین میں، آسمانوں میں، ہواؤں، خلاؤں، فضاؤں میں، سمندروں میں، جنگلات میں، بے شمار مخلوقات اللہ پاک نے رکھی ہے. ان تمام تر مخلوقات کو روزی فراہم کرنا یہ اللہ تعالی ہی کی شان ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پچھلے ہی مضامین میں آپ نے سماعت فرمایا کہ چیونٹی سے بات چیت ہو رہی تھی، تخت شاہی اتار لیا تھا چیونٹی کے پاس، چیونٹی نے کہا تھا اپنے بلوں میں گھس جاؤ سلیمان اور ان کا لشکر، کہیں ہمیں روند نہ ڈالے. تفسیر روح المعانی میں ہے کہ وہیں پر حضرت نے جب اس چیونٹی کی بات سنی، فوراً اپنے تخت کو آرڈر دیا، حکم دیا، فرمایا کہ نیچے اترو، اس چیونٹی سے ذرا ملاقات کرنی ہے. آج کل کے دور میں جس طرح ہوائی جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، ہر چیز کا اسٹیئرنگ ہے، اس کو روکنے کا، چلانے کا پورا سسٹم ہے، تو تخت سلیمانی کا بھی باقاعدہ وہ حکم کے تابع تھا، حکم دیا کہ نیچے اترو، تو فوراً وہ تخت وہاں نیچے اتر آیا اور اس چیونٹی سے ملاقات ہوئی. فرمایا کہ تجھے معلوم نہیں کہ میں عدل و انصاف والا بادشاہ ہوں، تو نے اپنی چیونٹیوں سے کیوں کہہ دیا کہ بھاگو، روح پوش ہو جاؤ، زیر زمین آ جاؤ اور بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رون ڈالے، پتہ نہیں کہ میں عدل و انصاف والا بادشاہ ہوں. کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ میں نے کہا تھا وہم لا یشعرون، نادانستہ طور پر کہیں وہ رون نہ ڈالیں، جان بوجھ کر نہیں، غیر شعوری طور پر گزرتے ہوئے کہیں پامال کر دیں اور پاؤں میں کوئی چیونٹیاں آ جائیں. اس لیے میری ذمہ داری تھی کہ اپنی چیونٹیوں کے قافلے کو فٹافٹ بلوں کے اندر گھسنے کا حکم دے دوں. تو آپ اس کی بات پر حیران ہوئے، فرمایا تھا کہ سلی، پوچھو، مانگو، جو چاہیے بادشاہ ہوں تمہیں دوں گا. تو اس چھوٹی سی چیونٹی نے 2 سوال ایسے کیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنگ رہ گئے. کہا کہ زد لی عمری، میری زندگی بڑھا دیں. کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں. کہا زد لی رزقی، میرا رزق بڑھا دیں. کہا یہ بھی میرے بس میں نہیں. کہا کہ پوری زندگی کا دار و مدار، انسان ہو، مخلوقات ہو، سارا دار و مدار انہی 2 چیزوں پر منحصر ہے، حیات اور معاش. زندگی ہو، دراز ہو اور معاش مہیا ہو، بے فکری سے جیتا ہے کوئی بھی مخلوق ہو. کہا کہ 2 ہی تو چیزیں جس پر پوری زندگی کا مدار ہے، حیات اور معاش، اور دونوں ہی چیزوں کو دینے سے آپ عاجز اور بے بس ہیں. تو اس کو بادشاہ کہتے ہیں یا محتاج کہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر اور محتاج کون ہوگا؟ کہ جو اصل زندگی ہے، 2 ہی چیزیں، زندگی اور رزق، انہی 2 چیزوں کو دینے سے آپ عاجز ہیں، بے بس نظر آتے ہیں. اس کے بعد سے حضرت سلیمان علیہ السلام، اس قدر عاجزی کا آپ پر غلبہ ہو گیا تھا کہ جب تخت پر سوار ہو کر سفر کرتے تھے، سر جھکا لیا کرتے تھے، اور مصاحبین کے سوال پر بتایا کہ اس چیونٹی نے میرا سر جھکا دیا. بادشاہت ایسی عظیم الشان ملی کہ آپ سے پہلے، آپ کے بعد کسی کو وہ شاہی سلطنت نہیں دی گئی. ہواؤں پر، فضاؤں پر، مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھیں، لیکن اس ایک چیونٹی نے 2 سوال ایسے کر لیے کہ زندگی چاہیے، رزق چاہیے. فرمایا کہ یہ میرے بس میں نہیں. تو وہ داتا ذات ہے کہ ہر مخلوق کو اس نے پیدا کیا، وہی پال پوس کے بڑا کرتا ہے، وہی اپنی مخلوقات کو روزی فراہم کرتا ہے. کوئی بھی مخلوق بھوک اور پیاس سے نہیں مرتی، ہر ایک کے لیے اللہ پاک نے رزق کا انتظام کیا. ہزاروں کی تعداد میں بروایت 18,000 مخلوقات کائنات کے اندر بسی ہوئی ہیں طرح طرح کی، ان تمام تر مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پالنے والے، روزی فراہم کرنے والے. آج صبح ہی فجر کے درس میں وہ حدیث مبارک گزری، فرمایا کہ روزی انسان کو اسی طرح تلاش کرتی ہے جس طرح موت اس کو تلاش کرتی ہے. موت انسان کے لیے جہاں مقرر ہے وہاں ضرور بھی ضرور پہنچ کر رہتی ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جہاں جس جگہ پر جس خطے ارض پر بندے کی موت لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا وہاں پر کوئی کام نکال دیتے ہیں. اس کام کی غرض سے بندہ وہاں گیا ہوا ہوتا ہے، اور عین موقع پر جہاں جو خطہ اس کے لیے منتخب ہے، جب وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں ملک الموت پہنچ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں. آپ نے مثال دی، فرمایا کہ جس طرح موت ہر مخلوق کو پا کر رہتی ہے، تو جو دانا اللہ پاک نے رزق کا جس مخلوق کے لیے لکھ دیا، وہ روزی بھی اس کو ضرور بھی ضرور پہنچ کر رہے گی. تو روزی دینے والی ذات، خزانوں کا مالک، احکم الحاکمین، وہ لا متناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے خزانے بھی لا محدود ہیں. تو فرمایا کہ نوال، عطا کرنے والی ذات، دینے والی ذات، سب سے زیادہ سخی داتا وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر سوال نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. من لم يسأل اللہ يغضب، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا بن گیا کہ میرے آگے دست سوال دراز کرنا ہی چھوڑ دیا، اتنا مستغنی، اتنا بے پرواہ. نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا سخی داتا بادشاہ، اس سے مانگا جائے رات دن صبح و شام، اس کے گھر کے دروازے کے پر چکر لگانے شروع کر دیے جائیں، وہ بھی اکتا جائے گا. بندوں کی حالت یہ ہے کہ جتنا زیادہ سوال کیا جائے اتنا جلدی وہ اکتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان کریم یہ ہے کہ جتنا زیادہ اس سے مانگا جائے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر بندے کو اتنا ہی نوازتے ہیں. تو نوال کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خزانوں کا مالک ہے کائنات کے اندر، اور آگے آنے والے جو حالات ہیں، جو زمانے آ رہے ہیں، ان تمام تر نعمتوں کو پیدا کرنے والا اس کا مالک اور خالق رازق ذات اللہ وحدہ لا شریک ہے. دوسری چیز ہے جمال. فرمایا کہ کائنات کے اندر تمام تر خوبصورتیاں، چاہے مناظر میں ہوں، چاہے مخلوقات میں ہوں، چاہے انسان میں ہوں، ہر ہر حسن وہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا پرتو اور ایک عکس اور ایک جھلک ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے اندر اتنا حسن رکھا ہے تو خود خالق حسن کتنا حسین ہوگا. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قافلہ آیا تھا، وفد آیا تھا ملاقات کے لیے، باہر آپ کو نکلنا تھا. تو جب آپ کو اطلاع ہوئی کہ باہر وفد آیا ہے ملاقات کے لیے، تو آپ نکلنے لگے. نکلنے سے پہلے آپ نے مٹکا تھا پانی کا، اس کا ڈھکنا ہٹایا، اور پانی کے عکس، پانی کے اندر جو جھلک نظر آتی ہے، عکس نظر آتا ہے، اس میں اپنا چہرہ مبارک دیکھ کر آپ نے اپنے بال سنوارے اور کنگھی وغیرہ کر کے آپ نکلنے لگے. تو ازواج مطہرات میں سے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کیا، کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہ مٹکے کے پانی کو آپ نے آئینے کے طور پر استعمال کیا اور بناؤ سنگھار کر کے آپ باہر جا رہے ہیں. فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. وہ نکھار سنوار اور بندے کی شائستگی کو، صفائی ستھرائی کو، نظافت و نفاست کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں سے محبت اور پیار فرماتا ہے، وہ پاکیزہ اور صاف ستھرے رہنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے، خود بھی طاہر ہے اور طہارت کو پسند فرماتا ہے، طہارت کو جزو ایمان قرار دیا ہے. اس لحاظ سے تمام تر حسن و جمال کا مرکز وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس کے حسن و جمال کا مشاہدہ، مناظرہ اس وقت ہوگا جب اللہ پاک جنت کے اندر اہل جنت کو داخل فرما دیں گے، اور وہ اس قدر خوش ہوں گے اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہوں گے، کیونکہ جنت کی تمام تر نعمتیں ان کو حاصل ہو چکی، اور وہ اس قدر مست و مگن ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے خوش ہو، راضی ہو، سب کچھ مل گیا، بہت خوش ہوں گے، پھولے نہیں سما رہے ہوں گے. وہاں کی نعمتیں ایسی ہیں جس کا یہاں ہم تصور نہیں کر سکتے. اس کے بعد اللہ پاک فرمائیں گے ایک نعمت ابھی باقی ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار. اللہ پاک پھر اہل جنت کے سامنے سے حجابات ہٹا دیں گے، پھر وہاں اپنا دیدار کرائیں گے، اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. اور وہ دیدار اور اللہ پاک کی زیارت، اس قدر اس میں حسن ہوگا، اس قدر لطافت ہوگی، ایسی لذت اور حلاوت ہوگی، اس دیدار کے ذائقے کے بعد جنت کی تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. اس قدر حسن و جمال اللہ پاک کی ذات کے اندر موجود ہے. اللہ پاک اپنا دیدار سے مشرف فرمائیں گے. اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھنے والوں کے لیے فرمایا کہ جو جتنا جلدی آتا ہے اور امام سے جتنا نزدیک اور قریب بیٹھنے کا اہتمام رکھتا ہے, آخرت میں اللہ پاک جب اپنا دیدار کرائیں گے تو وہاں پر بھی صفیں لگیں گی, نور کے ممبر ہوں گے, اس پر ترتیب وار اللہ اپنے بندوں کو بٹھائیں گے. تو وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک اور قریب ان بندوں کو بٹھائیں گے جو جمعے کی نماز امام سے قریب پڑھا کرتے تھے. یہاں کی محنت وہاں ضرور بھی ضرور رنگ لائے گی. تو غرض یہ ہے کہ اللہ پاک دیدار کی نعمت سے مشرف فرما کر فرمائیں گے, آج کے بعد تم پر میں یہ انعام کرتا ہوں کہ اب میں تم سے راضی ہوں, کبھی بھی اب تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اپنی رضامندی کا تمغہ امتیاز ان کو عطا فرما دیں گے کہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ پاک اپنے ان بندوں سے راضی ہو جائیں گے کہ اب ناراضگی کا ڈر اور خوف ختم, اور اللہ تعالی نے جنت کو مقام رضا رکھا ہے کہ وہاں بندہ ہر وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کی پسند اور چاہت اور رضا کے مطابق ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال جنت جو اللہ پاک کی بنائے گی مخلوق ہے, فرمایا کہ اس قدر حسین و جمیل ہے کہ نہ تو کبھی ایسی حسین و جمیل چیز کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پر اس کا شائبہ اور کھٹک اور اس کا تصور گزرا. دور دور بھی اس کا گمان ہم یہاں نہیں کر سکتے جو حسین و جمیل جنت اللہ پاک نے بنائی. تو خود بنانے والا کتنا حسین و جمیل ہوگا. تو مرکز جمال وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تیسری چیز ہے کمال. محبت کا سبب وہ ہے کمال. تمام تر کمالات وہ احسن احکم الحاکمین کی ذات کے اندر موجود ہے. وہ با کمال ذات ہے کہ جو وراء الورا ہے, جس نے آسمانوں کو بنایا, زمینوں کو پھیلایا, پھر اس میں اپنی مخلوقات کو بسایا, اور اس میں کس قدر اس نے نکھار کے ساتھ اس دنیا کو سجایا اور بنایا ہے. اور آسمانوں کے لیے فرمایا کہ انا زینا سماء الدنیا بزینت الکواکب, ہم نے اس آسمان کو ستاروں سے کس طرح سجا دیا. فرمایا کیا آپ آسمان کو نہیں دیکھتے جس میں کوئی ایک چٹخ, کوئی ایک درار, کوئی ایک لکیر دکھائی نہیں دیتی, جس کو بغیر ستون کے ہم نے آسمانوں کو بلند کر دیا. اور ایک نہیں, سات آسمان اللہ پاک نے بنائے, اور زمینوں کے بچھونے اللہ پاک نے بچھائے, ایک کے نیچے دوسری تہ, دوسری کے نیچے تیسری تہ, سات زمینوں کی تہ اللہ پاک نے تہ بتہ بچھا دی. کمالات کا مالک وہی وحدہ لا شریک ذات ہے. تو محبت کے تین اسباب ہیں جس کا مرکز اور محور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کہ وہی نوال کا مالک, وہی جمال والا, وہی کمال والا. تو حضرت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محبت کے اسباب کامل مکمل احسن اکمل وہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں موجود ہیں. بندہ جتنا زیادہ غور و خوض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کائنات کا مشاہدہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے والہانہ محبت اس کے دل میں جگہ کرتی ہے. کائنات کا پتا پتا, بوٹا بوٹا, ایک ایک پھول, ایک ایک خوبصورتی, اس کو انسان دیکھے گملوں میں سجا ہوا, کس قدر اللہ پاک نے عجیب و غریب ڈیزائن دیے ہیں پھولوں کو, پتیوں کو, خوشبوئیں کیسی عجیب و غریب, ہر چیز, حتیٰ کہ کھانوں کے اندر, کیمیکل کے اندر یہ ایتر اور پرفیوم, ہر چیز کے اندر جو خوشبوئیں ہیں, ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہی خوشبوئیں پیدا کرنے والا, وہی رنگین رنگ رنگینیاں بنانے والا. کائنات کو کس قدر اس نے حسین و جمیل رنگتوں سے نکھارا ہے. روشنیاں ہوں, لائٹیں ہوں, ہر چیز کے اندر جو بھی نور ہے, جو بھی روشنی ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے خالق ہے. ذریعہ اور سبب اس نے اپنی مخلوق کو بنا دیا, انسانوں کو بنا دیا, کہ انسانوں کے ہاتھوں اللہ پاک نے وہ کارنامے انجام دلوا لیے کہ حسین و جمیل کائنات سجا رکھی ہے. تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نوال, جمال, کمال ہر ہر سبب کے اندر اعلیٰ اور اکمل اور اتم ہے. مخلوقات کے اندر بھی اسباب پائے جاتے ہیں, لیکن مخلوق کے درجے میں جب دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں نقص بھی پایا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں ادھوراپن بھی آ جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کمی بھی آ جاتی ہے. بڑے سے بڑا حسین و جمیل ہوگا, کہیں نہ کہیں نقص بھی ہوگا. بڑے سے بڑا داتا ہوگا, سخی ہوگا, مالدار ہوگا, لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر بھی کنجوسی اور بخل آ جائے گا, گھٹاؤ بڑھاؤ آ جائے گا. بڑے سے بڑے بکمال شخصیات ہوں گی, دوسرے زاویے سے کہیں نہ کہیں اس میں نقص اور عیب دکھائی دے گا. لیکن کامل مکمل کمالات محبت کے اسباب ہیں, وہ کامل مکمل اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں موجود ہے. فرمایا کہ اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر تمام تر محبت کے اسباب یکجا ہیں. اس سے والہانہ محبت کی جائے, تعلق جوڑا جائے, اور اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. پھر فرمایا کہ اس محبت کا دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے, ہر صاحب ایمان سے پوچھو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اللہ کے رسول سے محبت ہے, جی جی سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کر کہے گا جی ہاں والہانہ محبت ہے، بے ساختہ محبت ہے، محبت کے دعوے تو ہر شخص کرتا ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کے لیے کسوٹی اتار دی، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے اگر تم واقعتاً سچے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت میں، فتبعونی، میری تابع داری کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری یہ معیار اور کسوٹی ہے. جس نے حضور کی تابع داری کی ہے، نقالی کی ہے، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے، واقعتاً یہ اس کسوٹی اور معیار پر اترتا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت دے دیا. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی، میری تابع داری کر کے دکھاؤ. یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ بہت بخشنے والا مہربان ذات ہے. تو معیار یہ ہے کہ وہ اتباع رسول کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری، آپ کی نقالی، آپ کے نقش قدم پر چلتا ہو. اس کے لیے فرمایا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو ہر بندہ کر لیتا ہے، بہت آسان ہے. جھوٹے دعوے کرنے والے بھی ہیں، سچے دعوے کرنے والے بھی ہیں، لیکن محبت کا ثبوت، اس کے لیے فرمایا دو علامتیں ہیں. اگر وہ دو علامتیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں تو انسان مطمئن ہو جائے کہ واقعتاً مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے. فرمایا کہ دو چیزوں میں سے پہلی چیز ہے دوام ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر دائمی طور پر، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ کا چرچا، اللہ تعالیٰ کا شکر، اس کی تعریفیں، اس کی تعریفوں کے گنگانے والا ہے. اور ذکر اللہ لسانی بھی، زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کلمات تسبیح، تکبیر، تحلیل، وہ جاری اور ساری ہے. مقولہ ہے عرب کا مشہور کہ جس انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ بکثرت اس کا چرچا اور تذکرہ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ عشق اور مشک دو چیزیں چھپائے نہیں چھپتی. مشک اور عنبر کہیں رکھی ہو، خود بخود اس کی مشک کی جب خوشبو پھوٹتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں اس گھر میں، اس دکان میں، اس جگہ پر مشک چھپی ہوئی ہے. اور عشق خود بخود وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں فلانے کا عشق، فلانے کا محبت چھپی ہوئی ہے. اس کے چرچے، اس کے تذکرے وہ ہے کہ کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شہروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. وہ شعروں کا انتخاب جب ہونے لگا، محبت کی شاعری ہونے لگی، تو خود بخود پتہ چلا کہ بچہ جوان ہو گیا اور عشق و معاشق شروع کر دیے. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ، شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، نیک بندوں سے محبت ہو، یہ محبت خود چھلکتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، تو محبت خود بتاتی ہے. تو فرمایا کہ محبت جس چیز سے ہوتی ہے تو اس کا تذکرہ بھی کثرت سے ہوتا ہے. بہانے بہانے سے گھوم پھر کر انسان کہیں نہ کہیں سے تذکرے اور چرچے لے آتا ہے. تو فرمایا کہ محبت کی دو علامتیں ہیں. پہلی علامت ہے دوام ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر دائمی طور پر اس کی زندگی میں رچا بسا ہو. اور دوسری چیز ہے سہولت اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی اور فرما برداری وہ آسانی سے کرتا ہو، بوجھ نہیں سمجھتا ہو. سہولت، سہلن عربی زبان کا لفظ سے بنا ہوا ہے سہولت، جو آسانی سے کے معنی میں آتا ہے، آسانی. کہ اللہ کی عبادت، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت اس کے لیے آسان ہو، کہ فرما برداری خوشی خوشی کرتا ہو. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. جب انسان کو اپنے محبوب سے محبت ہو تو محبوب جو اس کو حکم دیتا ہے کسی چیز کے کرنے کا، تو اس کام کو انجام دینے میں چونکہ اس کی مرضی شامل ہے، اس کا حکم شامل ہے، تو اس کام کو کرنے میں بھی ایک عشق و محبت کی حلاوت اور لذت انسان محسوس کرتا ہے. تو فرمایا کہ دو چیزیں علامتیں ہیں، انسان پرکھ کر دیکھ لے کہ میں دعویٰ تو کر رہا ہوں محبت کا، حقیقت میں بھی میرے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے کہ نہیں. ایک چیز ہے دوام ذکر، کہ ذکر اللہ کا اس کی زندگی کے اندر ایسا اہتمام ہو، مواظبت اور دوام ہو، کہ ذکر لسانی تو ہو ہی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، درود شریف کے کلمات، استغفار کی تسبیحات، طرح طرح کے اللہ پاک نے ذکر و اذکار رکھ دیے، پھل پھول میووں کی طرح، ہر پھل اس کا الگ ذائقہ، ہر میوہ اس کی الگ فوائد، اس کی الگ ذائقے، الگ خوشبو، ہر چیز میں اللہ پاک نے الگ الگ مفادات رکھے ہیں. تو ذکر اللہ بھی طرح طرح کے اللہ پاک نے رکھے ہیں. سبحان اللہ کا الگ مزہ ہے، الحمدللہ میں الگ مزہ ہے، اللہ اکبر میں الگ شان ہے. ہر چیز میں اللہ پاک نے طرح طرح کے ذائقے رکھ دیے، طرح طرح کے فضائل اور برکات رکھ دیے. تو ذکر اللہ، ذکر لسانی، اس کی زبان کے اوپر بھی رات دن صبح و شام ذکر اللہ جاری اور ساری ہو، اور بات بات میں اللہ تعالیٰ کے تذکرے اس کی زندگی میں نظر آتے ہوں، ہر بات میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی دین، اس کی عطا، پل پل پہ وہ بہانے بہانے سے اپنے مالک و خالق کا شکر بجا لانے کے لیے اس کی تعریف کے گن گانے والا ہو. اور ساتھ ساتھ ذکر قلبی، کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہر معاملے میں اس کا دل کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی کام کاج میں لگا ہوا ہو. تو کہا کہ دل بکارے اور دل، کہا کہ ہاتھ تو دست بکارے دل بیارے، ہاتھ تو کام کاج میں لگے ہوئے اپنے کاروبار زندگی میں لگا ہوا ہے، لیکن دل یار کے ساتھ منہمک ہے، مصروف گفتگو ہے. تو دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دل جوڑنے کے لیے، دلی محبت جوڑنے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی ضروریات، اپنی حاجتیں، اپنے مسائل، اپنے مشاکل، وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنے کی عادت ڈال لے. چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال لے. یا اللہ مجھے فلانی جگہ جانا ہے، آسانیاں پیدا فرمانا، اسباب مہیا فرمانا، سفر شروع ہو گیا گاڑی کے اندر، چلا یا اللہ آسانی سے خیریت سے پہنچانا، حوادثات سے بچانا. یا اللہ فلاں سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ آسانی فرمانا ملاقات ہو جائے. یا اللہ فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اللہ میں آسانی کرنا کام آسان ہو جائے. یا اللہ فلاں مقصد کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، مقصد میں کامیابی عطا فرما دینا. بات بات میں، پل پل پہ اللہ میں اسے دعائیں مانگنے کی عادت پڑ گئی. تو یہ نسبت قلندری ہے، جو چند دن اگر انسان اس کا اہتمام کرے، خود بخود اس کو اللہ میں اسے باتیں کرنے کی عادت پڑ جاتی. کوئی خطرہ نظر آیا، مشکل نظر آئی، یا اللہ خیر، یا اللہ مشکل سے بچانا، یا اللہ پریشانی سے بچانا. تو خیر کے حصول کے لیے، شر سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کی عادت ڈال دی جائے. تو فرمایا کہ یہ اپنی ضروریات اور حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کی عادت، اس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر قلبی اس کے اندر منہمک ہو جاتا ہے. دل اس کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں، خطرات جتنے بڑے سے بڑے ہوں. وہ ہے نا، وہ والی اور وارث کائنات کا مالک اور خالق متصرف ہے، سارے سب کچھ معاملات اس کے قبضہ اختیارات میں ہیں. بڑے سے بڑے خطرے کے آگے بھی یا اللہ یہ خطرہ سامنے نظر آ رہا ہے، حفاظت فرمانا. اپنے الفاظ میں، اپنے انداز میں، جس طرح سے بھی وہ بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اس نے حکم دیا ہے کہ مانگو دوں گا، تو بندہ زبان سے بھی مانگنے کا عادی ہو اور دلی دل میں یا اللہ خیر، یا اللہ یہ عطا فرمانا، یا اللہ وہ دینا، یا اللہ بیماری آ گئی جلدی سے شفا دے دینا، یا اللہ بچوں کے امتحانات ہیں کامیابیاں دے دینا، یا اللہ اس طرح ہو رہا ہے، یا اللہ اس طرح ہو رہا ہے، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کے آگے رکھنے کی عادت ڈالے گا. تو یہ ذکر قلبی کی نعمت اگر اس کو نصیب ہو گئی، یہ چلتا پھرتا درویش خدا مست اللہ کا دوست ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا خطرہ اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا. خطرہ آیا، یا اللہ خیر فرمانا. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رجوع رکھتا ہے تو خود بخود عین خطرے کے موقع پر بھی زبان پہ بے ساخت نکلتا ہے یا اللہ خیر. بندہ جب اللہ سے خیر مانگتا ہے تو خیر ہی عطا فرماتا ہے اللہ پاک. تو ذکر کی دو حالتیں ہیں، ذکر لسانی، زبان سے ذکر اللہ یعنی تسبیحات کی شکل میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، دیگر کلمہ، تیسرا کلمہ ہو گیا، دوسرا کلمہ ہو گیا، پہلا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے، ان چیزوں کا اہتمام کرنے والا ہو، استغفار اہتمام سے، دھیان سے، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ معافی مانگنے والا. ابھی جو آیت مبارکہ آپ نے سنی، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، فرمایا کہ بے شک توبہ کرتے ہیں میرے وہ بندے جو گناہ کر بیٹھتے ہیں جہالت کی وجہ سے. فرمایا کہ بندہ مومن جب گناہ کرتا ہے نا، تو وقتی طور پر اس پر جہالت کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس گناہ کے شوق میں وہ آگے بڑھتا ہے، تمام تر وہ ڈر اور خوف اور وہ وعیدیں، وہ ڈراوے بھول جاتا ہے، اور ایک جہالت کا پردہ اس کے اوپر چھا جاتا ہے، اس گناہ کی طرف بڑھتے بڑھتے گناہ کر بیٹھتا ہے. فرمایا کہ کوئی بھی بندہ ہے مومن، وہ جان بوجھ کر تمام تر وعیدیں، خوف اور خطرے سامنے ہوں پھر وہ گناہ کرے، ایسا نہیں ہوتا. ہوتے ہوتے شیطان اس کو بہکاتے بہکاتے، اس کو غفلت میں ڈالتے ڈالتے، ایک جہالت کا پردہ ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے اسے گناہ کرا دیتا ہے. گناہ کرتے اس کے فوراً ہوش ٹھکانے آتے ہیں، عقل اس کی کام کرتی ہے، پھر وہ فوراً نادم ہوتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ضروری ہے. للذین یعملون، جو کر بیٹھے ہیں گناہ، السوء برائی کے ارتکاب کر بیٹھے ہیں، بجہالت، جہالت اور نادانی کے ساتھ. ثم یتوبون من قریبین، گناہ کرتے ہی فوراً وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، اللہ پاک بھی ان کے گناہوں کو قبول، اللہ پاک بھی ان کے گناہوں پر توبہ کو، معافی کو قبول فرما لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ علیم اور خبیر ہے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو بندے سے گناہ ہو بھی جاتا ہے فوراً توبہ استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے. گناہ ہو جائے اس وقت بھی اللہ میں سے معافی مانگے, خطرہ ہو جائے یا اللہ گناہوں کا ماحول ہے, گناہوں کا معاشرہ ہے. آج صبح ہی کلاس میں ایک بات چلی, طلبہ سے میں نے قصہ سنایا, ایک مرید نے اپنے پیر صاحب سے شکایت کی تھی, حضرت حالات ماحول اتنا بگاڑ کا ہے, ہر طرف نکلو بے شرمی ہے, بے حیائی ہے, اوریانی ہے, فحاشی ہے, آزادی ہے, نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی ہے, وہ فلاں دماغ. حضرت جی نے سن لیا, سمجھ لیا کہ یہ ہمت کو کام میں نہیں لاتا, بے ہمت انسان ہے اور الزام رکھ رہا ہے معاشرے پر, حالات ایسے ہیں, آزادی ہے, اوریانی اور فحاشی ہے, نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی, گناہوں سے بچاؤ بڑا مشکل ہو گیا. حضرت نے سن لی بات, کچھ وقت گزر کے انجان بن کر اس کے سامنے ایک کام رکھا, فرمایا کہ بھائی تمہاری ایک ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, بھرے بازار کے اندر تمہیں پانی کا کٹورا ہم دیں گے, بھر کر لے کر چلنا ہے یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک, پانی نہیں گرنا چاہیے. ساتھ میں ایک مرید کر دیا, فرمایا کہ یہ میرا مرید تمہارے ساتھ جا رہا ہے, اگر تم نے پانی کا کٹورا ذرا سا بھی ٹیڑھا میڑھا کیا, پانی گرا, فوراً جوتا بھرے بازار میں سب کے سامنے تمہارے سر پر پڑے گا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے, امتحان ہے تمہارا. اچھا حضرت ٹھیک ہے, بھرا پانی کا کٹورا لے کر چلا بازار کے سرے سے, اس سرے تک چلا گیا پانی بچا بچا کے, اس سرے سے چل کے اس سرے تک آ گیا, پانی نہیں گرا, خوش خوش آیا حضرت, کامیاب ہو گیا, یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک, پورا بازار کا چکر لگا کر آیا لیکن پانی نہیں گرایا. حضرت نے مریض سے پوچھا کہیں اس نے جوتا کھایا؟ نہیں نہیں, پانی گرایا ہی نہیں. تو آ گیا, یہ خوش تھا, شاید کوئی انعام ملے گا, کوئی داد ملے گی. فرمایا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ ماحول معاشرہ بڑا گندا اور خراب ہے, ذرا یہ بتاؤ کہ وہ بازار میں دکانیں کتنی کھلی تھی کتنی بند تھی. کہا حضرت مجھے کچھ نہیں پتا, میری توجہ تو پانی کے کٹورے پر تھی, ادھر ادھر دیکھنے کی موقع ہی مہلت ہی کہاں تھی, دیکھتا پانی گر جاتا جوتا پڑتا. اچھا یہ بتاؤ بازار میں مرد کتنے تھے عورتیں کتنی تھی؟ حضرت مجھے کہاں خبر, پانی گرنے کا خطرہ تھا, مرد اور عورت کی کچھ خبر نہیں. اچھا خبر یہ بتاؤ کہ عورتوں میں بے پردہ کتنی تھی, با پردہ کتنی تھی؟ مجھے کچھ نہیں پتا. سارے سوالات کرتے چلے گئے, فرمایا کہ صرف ایک جوتا پڑنے کے ڈر سے پورے بھرے بازار میں تم یہاں سے وہاں تک, وہاں سے یہاں تک ہو کر آ گئے. ڈر تھا کہ اگر پانی گرا جوتا پڑے گا, ایک جوتے کے ڈر سے تم بھرے بازار میں گزر کر اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو کر آ گئے, اور چھدہ رکھتے ہو ماحول کا معاشرے کا. اگر تمہیں اللہ کا ڈر ہوتا, اس کے عذاب کا خوف ہوتا, تو تم اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھی بھرے بازار میں گزر کر اپنا مقصد حاصل کر کے واپس آ سکتے تھے, تمہاری نظر کے بھیگنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ صرف دھوکہ ہے کہ ماحول گندا ہے, معاشرے میں بگاڑ ہے, نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی, کانوں کی حفاظت نہیں ہوتی, زبانوں کی حفاظت نہیں ہوتی, ماحول بگڑا ہوا ہے, معاشرہ بگڑا ہوا ہے, صرف یہ دھوکہ ہے. میں ایک جوتے کے ڈر نے تمہیں بھرے بازار کے اندر تمام چیزوں سے بچا کے رکھا, اللہ کا ڈر اگر تمہیں نصیب ہو جاتا تو تم کس طرح نہیں بچ پاتے. تو غرض یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خطروں کے موقع پر امن مانگنے والا ہو, یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے, یا اللہ فلاں چیز کا انتظام کر دیں, فلاں چیز کا, فلاں فلاں, ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عادی بن جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جوتے کا تسمہ بھی چاہیے نا, اسباب بھی اختیار کرو, پہلے اللہ میں سے دعا مانگ لو, اللہ میاں جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا انتظام فرما دے, بندوبست فرما دے. کہ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے, انسان سمجھتا ہے کون سا مشکل کام ہے, جائے موچی کے پاس سے نیا جوتا لے لے, دکان چلا لے نیا جوتا لے لے. کبھی کبھار موقع ایسا ہوتا ہے, کسی ایسے موقع پر چپل ٹوٹ جاتی ہے, جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہاں آس پاس کوئی دستیابی کے سامان نہیں, اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹی ہوئی چپل کے ساتھ, پھٹے ہوئے جوتے کے ساتھ سفر طے کرنا کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے. ہمارا ایک سفر تھا بلوچستان میں, اور تربت کے علاقے سے واپس ہم لوگ اس طرف آ رہے تھے, یہ جو جہاں بڑا وہ بندرگاہ بنی ہوئی ہے, کیا نام ہے اس کا, گوادر. راستے میں آتے آتے قریب تھا, وہ سامنے منزل قریب تھی, ریگستانی علاقے سے ہم کچے راستے سے چل کر آ رہے تھے, گاڑی خراب ہو گئی. قسمت سے گاڑی کے اندر کوئی وہ ٹائراڈ میں کام نکلا, گاڑی خراب ہوئی, تو یہاں سے وہاں سامنے آبادی نظر آ رہی تھی, ہوٹل ووٹل سڑک تھی جس پہ گاڑیاں گزر رہی تھی, وہاں تک ہم تین چار استاد تھے اور ہمارے وہ ہم سفر ساتھ تھے, یہاں تک ہم کو پیدل چل کر جانا تھا. ریت ہی ریت تھا پاؤڈر کی طرح, اس میں پیدل چلنا ایسا دشوار ہو گیا, ناممکن اور محال ہو گیا, کہ یہ تھوڑا سا راستہ جو گاڑی میں انسان منٹوں میں طے کر لیتا ہے, یہاں سے وہاں تک جب ہم پہنچے ہمارے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے تھے, پیاس کے مارے شدید ترین ایسی پیاس لگی تھی کہ وہاں ایک سیدھا سادہ سا پانی کا حوض بنا ہوا تھا, وہاں پہنچتے ہی ہم نے آؤ دیکھی نے تاؤ اور ایک ڈول جیسا ڈرم, وہ جو چھوٹا سا ڈبا تھا, ڈبا پانی کا بھرا اور جلدی جلدی پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی. تو جب کبھی خدا نہ خواستہ یہ چیزیں ایسی پیش آتی ہیں, اس وقت انسان کو قدر ہوتی ہے کہ واقعی یہ جوتے کا تسمہ بھی اگر کسی ایسے موقع پر ٹوٹ جائے پھر احساس ہوتا ہے کہ واقعی گاڑی اگر صحیح سالم منزل تک پہنچی ہے، جوتے چپل صحیح سالم حالت میں ہمیں اپنی منزل تک لے کر پہنچے ہیں تو کتنی بڑی نعمتیں. کسی ایسے موقع پر کوئی نقصان ہو جائے پھر انسان کو قدر ہوتی. غرض یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو، اور بڑی سے بڑی نعمت مانگنے پر آؤ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا کوئی کونا کھدرا کوئی کھانچا وانچا نہیں مانگو، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو سامنے رکھ کر جنت الفردوس مانگا کرو. دینے والی ذات وہی ہے، اپنے فضل و کرم ہی سے وہ جنت عطا فرمائے گا، تو اس کی شایان شان جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اللہ پاک ہی اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے. بندوں کے بس کی بات نہیں کہ وہ ساری زندگی میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کی عبادت کر کے چلے جائیں، پھر بھی وہ اپنی عبادت کے ذریعے جنت حاصل نہیں کر سکتے. ان کو نعمتیں اتنی ملی ہیں اللہ پاک کی طرف سے کہ ان نعمتوں کا حساب اگر اللہ تعالیٰ مانگ لیں. زندگی میں کتنا انسان پانی پیتا ہے، کتنا رزق کھاتا ہے، کتنی سہولیات استعمال کرتا ہے، کتنے ناز و نعم میں رہتا ہے. ایک ایک چیز کا اگر حساب اللہ پاک مانگے تو زندگی کی ساری نعمتیں بھی کھپ جائیں گی، لیکن وہ بدلہ نہیں چکا سکے گا. غرض یہ کہ اللہ پاک نے محبت رکھی ہے، اس محبت کا عکس فرمایا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان جانچنا چاہے کہ مجھے واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت ہے یا نہیں، تو اس میں پہلی چیز وہ علامت ہے دوا میں ذکر، کہ اگر اس کی زندگی میں ذکر اللہ رچا بسا ہے، ذکر و اذکار تسبیحات کی شکل میں اور اللہ تعالیٰ کے تذکروں کی شکل میں، کہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شکر کے طور پر کرتا ہے، تعریف کے طور پر کرتا ہے. کتنے ہی لوگ ہیں شک میں شکایت کرتے ہوئے بھی اللہ کو ملتے ہیں. تو کوئی بھی انداز، کوئی بھی طریقہ ایسا نہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی شکایت ہو، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے گن گانے والا ہو، اور ذکر قلبی ساتھ میں دل سے وہ اللہ تعالیٰ کا تعلق جوڑنے والا ہو، کہ ہر چیز ہر نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا، ہر خطرے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ سے بچاؤ مانگنے والا، پل پل پہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا عادی ہو. تو یہ ہے دعا میں ذکر. اور دوسری چیز فرمائی کہ وہ ہے سہولت اطاعت، کہ اگر بندہ وقت کے اوپر اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے اور خوشی خوشی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے آپ کو ایک خواب سنایا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. سن 1440 سن تھا اور سفر کا مہینہ تھا، اور 5 اور 6 تاریخ سفر کی تھی، منگل کی رات تھی، صبح تہجد کے قریب کا وقت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اللہ پاک نے مشرف فرمایا. ہمارا بنری ٹاؤن جو گرو مندر پر مرکز ہے، مادر علمی ہے، اس کی شاخ ہے ٹھٹا میں. اس ٹھٹا کی شاخ میں میں نے دیکھا، میں تنہا کھڑا ہوا ہوں اور مسجد کے صحن کے نیچے کھڑا ہوا تھا، اور مسجد وہ بالکل بنری ٹاؤن کی مسجد کے نقشے پر بنی ہوئی ہے. ابھی پچھلے دنوں وہاں جانا ہوا تھا تو بالکل وہ خواب بالکل تازہ سامنے دکھائی دے رہا تھا، اور دل میں یہ شعر آ رہا تھا کہ ترس رہی ہیں تیرے دید کو جو مدت سے وہ بے قرار نگاہیں سلام کہتی ہیں. خواب میں بالکل وہ حقیقت والا منظر نظر آیا کہ مسجد کے صحن کے نیچے میں اترا کھڑا ہوا تھا. یہ تحدیث بھی نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں اور فضیلت کے حصول کے طور پر سنا رہا ہوں، اس میں کوئی اپنی بڑائی کوئی کمال مقصود نہیں. تو وہاں میں کھڑا ہوا تھا اور میرے شعور کے اندر وجدانی طور پر یہ بات آئی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. وہاں اس طرح وضو خانہ ہے اسی طرح، اور وضو خانے کے ساتھ وہاں واش روم وغیرہ ہے، وہاں بیسن وغیرہ لگا ہوا ہے. اور مجھے ایک اندازہ ہوا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اتنے میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وضو خانے سے بیسن سے ہاتھ دھو کر باہر تشریف لائے، سفید لباس میں ملبوس ہیں، آپ کا قد دراز ہے، گورے چٹے ہیں، خوبصورت گھنگریالی آپ کی داڑھی ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی طرف چلتا آپ اسی طرف چلے آئے، اور سامنے کا منظر دور تک میلوں میل تک ٹینٹ لگے ہوئے صاحبان، جیسے کسی ہفتہ بازار جمعرات بازار کے اندر کوئی ٹینٹ کا انتظام، دور تک صاحبان ہی صاحبان ہیں، اور مسجد کے قبلے کی طرف دور تک بالکل چٹیل میدان ہے. بیچ میں ایک دیوار ہے، مسجد اور دیوار کے درمیان کھلا راستہ ہے، اس میں کوئی گیٹ نہیں ہے. تو میں وہاں کھڑا ہوا تھا، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے میں نے مصافحہ کیا. ایک ہیبت، ایک محبت، ایک جلال، ایک جمال، ملی جلی کیفیت کے ساتھ جب میں نے ملاقات کی، مصافحہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے دبایا. مسا اوقات جیسے ہمارے بڑے استاد محبت میں جب کافی دنوں بعد ملتے ہیں تو ہاتھ کو دباتے ہیں، اس طرح محبت سے آپ میرے ہاتھ کو دبا رہے ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر مجھ سے مسکرا کر ایسے بالکل آپ پورے کھل کر مسکرا رہے تھے کہ آپ کے مبارک دانت خواب میں مجھے مکمل دکھائی دے رہے ہیں. اور اس وقت میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں ایسا کون سا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے قیامت کی ہولناکیوں سے بچ جاؤں؟ تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خاص میرے لیے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے بعد آپ تشریف لے گئی، لے جا کر اس طرف جو صاحبان تھے اس طرف چلے گئے اور میں یہاں کھڑا دیکھتا رہا. اس کے بعد جب آپ وہاں چلے گئے پھر میں اس طرف آیا خواب ہی کے اندر مسجد کی طرف، کہ مسجد کے دائیں طرف آ کر دیکھوں کہ آگے کیا منظر ہے. تو دیکھا دور تک جس طرح ساحل سمندر پر پانی کی وجہ سے بالکل وہ ریت ہموار ہوتا ہے، چٹیل ہوتا ہے، اس طرح میلوں میل بالکل صفا چٹ بالکل وہ ریگستان ہے، صاف ستھرا دور تک بالکل ایسے جیسے فرش ہو. خواب ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ میری آنکھ لگی. جب خواب سے جاگا تو بے ساختہ میں اپنے ہی ہاتھ کو چومنے لگا اور ایک عجیب کیفیت تھی جو الفاظ میں انسان بیان نہیں کر سکتا. پھر میں دوبارہ سو گیا کہ ہو سکتا ہے پھر دوبارہ کچھ نظر آ جائے. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. جب سویا پھر دوبارہ دیکھا وہی خواب کے آثار پھر نظر آئے. پھر اپنے اساتذہ کو بتا رہا ہوں کہ استاد ہیں ہمارے بڑے, ان کو میں بتا رہا ہوں استاد جی میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاص میرے لیے 70,000 مرتبہ درود شریف پڑھنا. تو استاد جی مقرر فرما رہے اچھا 70,000 دفعہ, اچھا اچھا 70,000 دفعہ بتایا, اچھا 70,000. اس طرح سے پھر وہ خواب چلتا رہا. اس طرح کے وہ معاملات میرے دل دماغ میں خواب میں بھی موجود ہیں. اور پھر اس میں خواب ہی کے اندر میں دور سے دیکھا ایک شخص وہاں سے پکار کر کہنے لگے کہ اس کے لیے وہ ضیاءالحق سے معلومات کر لینا. ضیاءالحق بھی ہمارے مدرسے کے ایک استاد ہیں, میرے بہت اچھے گہرے دوست, کہ اس کے لیے مزید معلومات ضیاءالحق سے کر لینا. قصہ مختصر یہ کہ جب یہ خواب میں نے دیکھ لیا, اگلے ہی دن میں جا کر ہمارے بڑے استاد تھے انتقال فرما گئے حضرت مولانا قاری نسیم الدین صاحب, ان کو میں نے اکیلے میں خواب سنایا تو استاد جی نے کہا انشاءاللہ مبارک خواب ہوگا اور آپ درود شریف کا عمل شروع کر لیں. اور وہ اسی وقت سے میں نے شروع کر لیا تھا, جیسی آنکھ کھلی نا اسی وقت سے میں ایک والیانہ انداز تھی, عجیب ایک کیفیت تھی نا, تو وہ درود شریف پڑھنا میں نے شروع کیا. پھر وہ مولانا ضیاء الحق صاحب کو بھی میں نے سارا خواب تفصیل سے سنایا, انہوں نے بھی کہا کہ انشاءاللہ مبارک ہوگا. قصہ مختصر یہ کہ اس درود شریف کے پڑھنے کے جب میں نے اہتمام کیا, میں پڑھتا جاتا تھا لکھتا جاتا تھا, کبھی درود ابراہیمی پڑھتا تھا, کبھی مختصر درود, کبھی درمیانہ درود, کبھی کوئی سے درود کوئی سے درود. تو اس درود شریف کے پڑھنے کے عمل میں مجھے ایک عجیب سی لذت اور ایک حلاوت محسوس ہوتی تھی, اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں لگا ہوا ہوں. آپ نے مجھے ایک حکم دیا, اس حکم کی تعمیل میں لگا ہوا ہوں. یہ صرف ترغیب کے لیے میں سنا رہا ہوں کہ اس میں بڑائی مقصود نہیں, صرف ترغیب کے لیے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ہمارے شاگردوں نے, ہمارے نمازیوں نے, محبت والوں نے, تعلق والوں نے یہ خواب سن کر اللہ کے فضل و کرم سے 70,000 کی تعدادیں پوری کی ہیں. اس لحاظ سے لاکھوں درود شریف اللہ کے فضل و کرم سے اس خواب کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے ہوں گے. اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اس کی فضیلت سے بھی مالا مال فرما دیں گے اور آخرت میں انشاءاللہ نجات کا سامان ہوگا. جب یہ میری 70,000 کی تعداد پوری ہو رہی تھی, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے غیب سے انتظام فرمایا عمرے کا. ہم دو استاد تھے یہاں سے عمرے پر گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ اختتام میرے 70,000 کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سرحانے ریاض الجنہ کے اندر میں نے 70,000 کی تعداد پوری کر کے آپ کی خدمت میں ہدیہ محبت پیش کیا. پھر اللہ پاک کے فضل سے اس سلسلے کو جاری رکھا, جس کسی کو بھی خاموشی سے بتایا تو اللہ پاک نے اس کو بھی آگے توفیق عطا فرمائی. تو یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا جائے. تو یہاں جو میرے بتانے کا مقصد ہے وہ صرف یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندے کی محبت ہوتی ہے, اس محبت کی وجہ سے فرمایا سہولت اطاعت, کہ بندے کے لیے عبادت کا انجام دینا آسان ہو جاتا ہے, اس تعلق کی وجہ سے وہ رات دن صبح و شام کی مشقت کو بھی محبت میں انجام دیتا ہے کہ اپنے اللہ کو خوش کرنا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. پھر سردی کے دنوں کے اندر صبح صبح ٹھنڈے پانی سے وضو, اور گرمی کے دنوں میں گرم گرم بڑے بڑے دنوں کے روزے, وہ بھی اس کو مزہ دیتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے محبت میں ڈوب کر, فرمایا کرتے تھے مجھے سردی کے زمانے کا وضو اور گرمی کے زمانے کے روزے بہت اچھے لگتے. کہ مشقت بھری چیز ہے, وہ تو سادہ دور تھا جس میں گیزر کا زمانہ بھی نہیں تھا. فرمایا کہ سردی کے موسم کا وضو اور گرمی کے روزے مجھے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھے لگتے ہیں. تو بندے کو جب اللہ تعالیٰ سے محبت مل جائے, تعلق مل جائے, نسبت مل جائے, تو فرمایا دوسرا اس کی محبت کی علامت یہ کہ سہولت اطاعت, کہ وہ عبادت کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیتا ہے, خوش خوش کرتا ہے, بھاگ بھاگ کے چلا آتا ہے. فجر پڑھنے آ رہا ہے, ظہر پڑھنے آ رہا ہے, عصر پڑھنے آ رہا ہے, ہر نماز کے لیے اللہ کے گھر کی دوڑ لگاتا ہے. گھر میں بستر پر لیٹا ہوا ذکر اللہ میں لگا ہوا, یہ تسبیح پڑھ لی چلو اب یہ بھی پڑھ لوں, یہ پڑھ لی چلو اب یہ بھی پڑھ لوں. دسترخوان پر 10 یوں پھل فروٹ چنے ہوتے ہیں نا, انسان آم بھی کھاتا ہے تو چلو جامن بھی کھا لوں, چلو تھوڑا سا یہ پھل بھی, چلو وہ فروٹ بھی, 10 قسم کے کھانے تو انسان ہر کھانا چکھتا ہے. تو ذکر اللہ میں بھی انسان ایک پڑھ لیا چلو دوسرا پڑھ لوں, دوسرا پڑھ لیا چلو تیسرا پڑھ لوں, پھر اس کو حلاوت ملتی ہے, ذائقہ ملتا ہے, لذت. کیوں؟ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے, میرے اللہ کو میرا یہ انداز اچھا لگ رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی آخرت کی کھیتیوں پہ گزر ہو خوب چرا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آخرت کی کھیتیاں کہاں ہیں؟ فرمایا مساجد, آخرت کی کھیتیاں. یہاں جب جاؤ خوب تلاوت کرو, ذکر و اذکار کرو, نوافل پڑھو, دعائیں مانگو, فرائض ادا کرو, اور گڑ گڑاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی تلافی کر کے خوب اپنے دامن جھولیوں کو بھر کے واپس آؤ. خواتین کے لیے اپنی جائے نماز جو مصلی ہے وہی ان کی مسجد ہے, ہر نماز کو وقت میں وقت کے آنے کے ساتھ مرد حضرات تو اذانیں ہو جائیں فوراً نماز کا رخ کریں، اور خواتین اذانوں کے ساتھ ہی اپنے مصلے پر جا کر عبادت انجام دینے، ابھی جبھی کے چکر میں رات 12 بجا دیتی، ابھی پڑھوں گی جبھی پڑھوں گی، ظہر کی نماز اختتامی وقت پر، عصر کی نماز انتہائی وقت پر، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں، عشاء کی نماز رات سونے سے پہلے. یہ بوجھ ہے، اس نے بوجھ سمجھ لیا سمجھ جاؤ کہ اندر محبت کا دعویٰ کھوکھلا ہے. اور اگر وہ خوشی خوشی حشاش بشاش ہو کر، سردی ہو گرمی ہو، دن چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، حشاش بشاش انداز میں عبادت انجام دے رہا ہے یا دے رہی ہے، سمجھ جائیں کہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے محبت موجود ہے. تو دو یہ علامتیں بڑی بڑی فرما دی، ایک تو دوا میں ذکر کہ رات دن صبح شام اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہو، ذکر لسانی کے ساتھ، ذکر قلبی کے ساتھ، اللہ کا ذکر ہمیشہ محبت میں سرشار ہو کر کرنے والا ہو، اور اطاعت اور عبادت کو بوجھ نہ سمجھتا ہو، بخوشی دل کی خوشی کے ساتھ انجام دیتا ہو، اور انجام دے کر اپنی عبادت کی کوتاہی پر استغفار کرتا ہو، اور عبادت کے انجام دلوانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہو کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق بخش دی. تو ایسا بندہ پھر سمجھ لے کہ اللہ کی محبت اس کے دل میں بسی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت کامل درجے میں عطا فرمائے. اللہ پاک نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالی سے حد درجے شدید درجے کی محبت کرتے ہیں. اور اس محبت کے لیے حضرت نے کچھ اسباب ذکر فرمائے ہیں جو انشاءاللہ تعالی اگلے بیان میں آ جائیں گے. فرمایا کہ اللہ تعالی کی محبت کے لیے محبت خود بخود دل میں آ جائے یہ تو ناممکن ہے، اس کے اسباب ہیں جن کو انسان اختیار کرے تو خود بخود اللہ تعالی کی محبت دل میں گھر کر جاتی ہے. وہ پانچ اسباب جن میں سے پہلا سبب کثرت ذکر اللہ، کثرت سے اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہنا، اور دوسرے اللہ تعالی کے انعامات جو بندے کے اوپر ہیں، مجھے انسان بنایا، کتا بلی سانپ بچھو بندر خنزیر نہیں بنایا، اور ادھر ادھر سردیوں میں گرمیوں میں رلنے والے کتنے جانور ہیں جو دکھائی دیتے ہیں، جن کا زندگی کا طریقہ ہی اللہ پاک نے وہ بنایا. شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس رلنے والی اور کھلے میدانوں میں بارشوں میں سردیوں میں پھرنے والی مخلوقات میں سے نہیں بنایا، چین اور سکون سے زندگی بسر کرنے والی اشرف المخلوقات میں بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندوں پر انعامات ہیں ان انعامات کو دھیان میں لائے، پھر اپنا برتاؤ سوچے کہ میرا رد عمل ان انعامات کے استعمال کرنے کے بعد کیا ہے، شکر گزار ہوں یا نا شکرا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اسی کی فرما برداری میں استعمال کر رہا ہوں یا نافرمانی میں. تو فرمایا کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ و سبب بنتی ہے کثرت ذکر اللہ، دوسری چیز اللہ تعالیٰ کے انعامات کا دھیان کرنا اور اپنے برتاؤ کو سوچنا کہ میرا رد عمل کیا ہے، تیسری چیز اہل اللہ کی صحبت اور تعلق، اللہ کے نیک بندے جو محبت والے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنی محبت کا شیرہ اتار دیا، رس گھول دیا، ان کے ساتھ جب یہ اٹھے گا بیٹھے گا، اختر وہ با خدا کبھی ہو جائے گا، ضرور رہتا ہے روز و شب جو کسی با خدا کے ساتھ، اہل محبت کے ساتھ جڑے گا خود بخود اس کے دل میں بھی محبت کا درخت اگ جائے گا. اور نمبر چار اطاعت اور فرما برداری کے پر مواظبت اور دوام، نماز کا وقت آگے نماز پڑھی، رمضان آئے روزے رکھے، تلاوت کا وقت تلاوت، ذکر کے وقت ذکر، صدقہ خیرات کے وقت، ہر نیکی کو اپنے وقت کے پر انجام دینے والا. تو چوتھی چیز ہے اطاعت کے اوپر مواظبت اور دوام مستقل مزاجی کے ساتھ. فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ تعالیٰ کو اعمال کے اندر وہ عمل زیادہ پسند ہے جس پر مواظبت ہو، دوام ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ وہ عمل مختصر سا اور چھوٹا سا کیوں نہ ہو. تو ہر عمل کو انسان اپنی زندگی میں جب اپنائے پھر دوام کے ساتھ اپنائے. تو فرمایا کہ چوتھی چیز اطاعت کے اوپر مواظبت اور دوام ہے، اور پانچویں نمبر پر اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال ہے، اس کی ذات کا سوال ہے، اس کی معرفت کا سوال ہے، اس کے تعلق کو مانگا جائے. تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ تعالیٰ سے اللہ کی ذات کو مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو محروم نہیں فرماتے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ پاک اپنے بندے کو اپنی آغوش رحمت میں کھینچ لیتے ہیں جس کو بھی چاہیں. ویہدی الیہ من ینیب، جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صراط مستقیم سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ پانچ اسباب حضرت نے ذکر فرمایا زندگی بخیر، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات چیت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی محبت نصیب فرمائے، اور اس محبت میں سرشار ہو کر اللہ تعالی ہمارے لیے دوا میں ذکر بھی عطا فرمائے، اور اسی طرح سہولت اطاعت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کی جو محبت کا حق ہے اللہ پاک اس محبت کے مطابق ہم سب کو جینا نصیب فرمائے. جب اللہ تعالی سے محبت ہو جائے گی اس کے بتائے ہوئے احکام ہمارے لیے آسان ہوں گے، ہر کام کو انجام دینے میں ایک لذت، ایک حلاوت، ایک لطف اور ایک خوشی محسوس ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے تمام تر عبادات آسان بنائے، گناہوں سے بچنا بھی پھر انسان کے لیے آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے دوری نصیب ہوتی ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو خواب سنایا، یہ صرف اسی لیے سنایا کہ اس کے اندر بھی اگر ہم اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہیں. حدیث مبارک بھی ہے بالکل ٹھوس، فرمایا کہ ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ نزدیک ترین میرا وہ امتی ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہوگا. تو 70,000 کی تعداد یہ بہت بڑی کثیر تعداد ہے، تو اس لحاظ سے صرف فضیلت اور ترغیب کے لیے اگر اس پر عمل کیا جائے، اور آپ حضرات میں سے بھی خواتین بھی اور حضرات بھی اگر اس کو معمول بنا لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 1,000 مرتبہ بھی درود شریف اپنے معمول بنا لیں، اگر نہیں تو 500 اور کچھ نہیں تو 100 مرتبہ بنا کر انسان نوٹ کرنا شروع کرے، اور اس اہتمام کے ساتھ کہ مجھے بھی یہ 70,000 سے بڑھ کر لاکھ، لاکھ سے سوا لاکھ، پھر آگے انسان جاری اور ساری رکھے، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کا بھی محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوست ہو جاتا ہے. اللہ پاک اپنی دوستی نصیب فرمائے، اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں داخل و شامل فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم لک الحمد ولک الشکر، لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لنا ذنوبنا كلها. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم اجعل لنا عندك وليجة، واجعل لنا عندك زلفى وحسن مآب. اے الہ العالمین، عثمان نامی بچہ اور حبیبہ نامی بچی کو، اور تمام بیماروں کو، حاضرین حاضرات میں جو بیمار ہوں، ان کے متعلقین جو بیمار ہوں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. ہم سب کی یا اللہ من کی مرادوں کو ہمارے ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہمارا ظاہر اور باطن سنوار کر ہم سب کو یا اللہ اپنا مقبول اور محبوب اور مقرب بندہ بنا لیجیے. ہم سب کو یا اللہ خیر و برکت کے ساتھ، صحت اور عافیت کے ساتھ، رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ خوب لمبی زندگیاں عطا فرمائیے. اعمال صالحہ سے لبریز مبارک زندگیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. گناہوں سے دوری نصیب فرمائیے. برے ماحول سے ہماری حفاظت فرمائیے. نیک صحبتیں عطا فرمائیے. نیک صحبتوں کے اندر یا اللہ آنا جانا ہمارا قبول و منظور فرما لیجیے. اے اللہ اپنے ان بندوں کو، ان بندیوں کا آنا قبول فرما کر ان کی جو جو بھی مرادیں ہیں ارمانوں سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہم سب کو یا اللہ دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت کاملہ سے یا اللہ مبارک لمحات ہیں، ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطائیں، صغیر اور کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں پاک و صاف فرمائیے، پاک و صاف بنا کر واپس اپنے گھروں میں پلٹائیے. آئندہ زندگی بھی ہمیں پاکیزہ گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. اے الہ العالمین، ہر قسم کے خطرات سے، فتنوں سے، آزمائش اور امتحانات سے، ہر طرح کے مہلک اور موذی امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے ہماری بھی، ہمارے تمام اہل خانہ کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے یا اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. یا اللہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائیے. سدھری ہوئی، سلجھی ہوئی، صاف شفاف، پاکیزہ، مبارک زندگیاں گزارنا ہمیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، اعمال صالحہ ہمیں عطا فرمائیے، توفیق عطا فرمائیے، ذوق اور شوق اور خوشی خوشی انجام دینے کی ہم سب کو یا اللہ توفیق عطا فرمائیے. اللهم اجعلنا من المستجاب الدعوات بالخير. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الامي الكريم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.